اسلام علیکم، ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدائے جہاں کے ساتھ میں ہوں نکہت امان،
اور وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کی میزبان سارا زمان۔
صدائے جہاں کا آج 21واں ایپیسوڈ ہے، اور ہمیشہ کی طرح اس ہفتے بھی وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک سے آپ دلچسپ موضوعات پر مختلف رپورٹس، تبصرے اور انٹرویوز سنیں گے۔ سب سے پہلے ابھی سارا کے پاس چلیں گے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ آج ہمارے لسنرز کے لیے کیا لے کر آ رہی ہیں۔ جی سارا۔
جی نگت، آج کے شو میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے عالمی معیشت میں آنے والی کچھ انتہائی اہم تبدیلیوں کی۔ پچھلے کچھ سالوں سے ماہرین مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ چین کی معیشت امریکہ کو مات دے کر دنیا کی سب سے بڑی معیشت بن جائے گی، اور اب ایک نئی بین الاقوامی رپورٹ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ تبدیلی، جو کہ نہ صرف عالمی معیشت بلکہ عالمی سیاست کو بھی متاثر کرے گی، توقع سے کہیں جلد رونما ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد کچھ بات ہوگی جنسی تفریق سے پیدا ہونے والے کچھ اہم مسائل کی، جن کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں سابق امریکی صدر جمی کارٹر، اور کتابیں پڑھنے کے بدلتے ہوئے رجحانات سے امریکہ میں بک سٹورز کس طرح متاثر ہو رہے ہیں، اور یہاں کتابوں کا مستقبل کیسا نظر آ رہا ہے، یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور ہمیشہ کی طرح پروگرام میں شامل ہے صحت بھی، اور آج موضوع ہے ایک ایسا نیا بلڈ ٹیسٹ جس سے کینسر کے سیلز کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور پھر زمین کے علاوہ خلا میں ان دنوں سائنسدان کیا کر رہے ہیں، اس بارے میں بھی کچھ دلچسپ معلومات ہوں گی آج کے شو کا حصہ۔ سو یہ تو تھا وائس آف امریکہ کی جانب سے لائن اپ۔ اب نگت، آپ بتائیے کہ آر این این ہمارے لسنرز کے لیے آج کیا لے کر آیا ہے۔
سب سے پہلے تو آر این این سے سنیں گے سامعین عالمی ادارے صحت کی جانب سے پاکستان پر لگنے والے پابندیوں کی سفارشات کے حوالے سے ایک رپورٹ۔ گزشتہ دنوں عالمی ادارے صحت نے پاکستان میں پولیو کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر بین الاقوامی سفر پر پابندی عائد کرنے کی سفارش کی ہے۔ اس کی تفصیلات ہم آگے چل کر پروگرام میں بتائیں گے۔ اس کے بعد آپ کو بتائیں گے صوبہ خیبر پختونخوا میں خواتین کو دی جانے والی پیشہ ورانہ تربیت کے پروگرام کے بارے میں، جس کے تحت خواتین کو مختلف قسم کے ہنر سکھائے جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ کو لے کر چلیں گے اسلام آباد میں منعقدہ میوزک میلا کانفرنس میں، اور آخر میں بات ہوگی آپ کی صحت سے متعلق، اور آج اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو معلومات دیں گے دمہ یعنی استھما کے حوالے سے۔ تو آر این این کا لائن اپ تو آپ نے سنا، اب دوبارہ سے سارا کی جانب چلتے ہیں واشنگٹن اسٹوڈیوز، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ پہلی رپورٹ کیا لے کر آ رہی ہیں۔ جی سارا۔
جی سو جیسا کہ میں نے کہا کہ آج کے پروگرام کا آغاز ہم کریں گے دنیا کی معیشت میں آنے والی کچھ اہم تبدیلیوں کے بارے میں۔ سو سبھی جانتے ہیں امریکہ اور چین کے درمیان ایک عرصے سے دنیا کی سب سے بڑی معیشت بننے کا مقابلہ جاری ہے، اور اس مقابلے میں اب تک تو امریکہ ہی آگے ہے، لیکن عالمی بینک سے منسلک انٹرنیشنل کمپیریزن پروگرام نے حال ہی میں اپنی رپورٹ جاری کی، جس کے مطابق چینی معیشت اب امریکی معیشت کے 87% کے برابر ہے۔ اس سے پہلے 2005 میں نگت جو اعداد و شمار پیش کیے گئے تھے، ان کے مطابق چینی معیشت امریکن اکانومی کا نصف سے بھی کم تھی۔ لہٰذا اس نئی رپورٹ سے اب یہ امکان مزید قوی ہو رہا ہے کہ چین پچھلے اندازوں کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے امریکہ کو مات دے کر دنیا کی سب سے بڑی معیشت بننے کی راہ پر گامزن ہے۔ سو امریکی مصنوعات کی تیاری یعنی مینوفیکچرنگ کا شعبہ چین منتقل ہونے سے امریکہ میں جابز کے حوالے سے کیسی صورتحال دیکھی جا رہی ہے، اس بارے میں آئیے سنتے ہیں وائس آف امریکہ کے اسد حسن کی یہ رپورٹ۔
بحری جہاز چین سے جتنا مال لے کر امریکہ آتے ہیں، امریکہ اتنا سامان چین نہیں بھجواتا۔ اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ بہت سی امریکی کمپنیوں نے اپنے پیداواری یونٹ چین میں منتقل کر رکھے ہیں۔ بہت سے امریکی اسی وجہ سے روزگار سے محروم ہوئے ہیں، لیکن میری کوٹس، جنہوں نے ان کمپنیوں کو ملک سے باہر کام بھجوانے میں مدد فراہم کی تھی، کہتی ہیں
And as China has built its industrial manufacturing base, it's become very attractive.
جیسا کہ چین نے اپنا پیداواری مرکز تیار کر لیا ہے، یہ بہت پرکشش بن گیا ہے۔ لہٰذا نہ صرف یہ کہ وہاں مینوفیکچرنگ کم قیمت میں پڑتی ہے، بلکہ آپ کے تمام سپلائرز وہاں موجود ہیں، پورا ڈھانچہ وہاں موجود ہے۔ لیکن ہم گزشتہ ایک دو برسوں میں تبدیلی دیکھ رہے ہیں۔ اس عرصے میں بہت زیادہ توجہ اپنے ملکوں کو دی جا رہی ہے۔ کاروباروں کی واپس اپنے ملک میں واپسی سے امریکہ کے اندر پیداوار اور روزگار میں بہتری آ رہی ہے۔ نیو یارک میں بعض سٹورز کے جائزے کے دوران کوٹس نے کہا کہ خریدار وہاں اہم کردار ادا کرتے ہیں جہاں کی پیداوار ہوتی ہے۔
Price of shoes may go up, in fact, if they're produced in the US.
ان کے الفاظ میں جوتوں کی قیمت زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن درحقیقت جو امریکہ میں تیار ہوئے ہوں وہ امریکی مصنوعات کا حصہ ہیں، لیکن ہم انٹرنیشنل قیمتوں میں 10-15% کی کمی کی توقع رکھتے ہیں۔ ایپل جیسی بڑی کارپوریشنیں بھی چائنا میں پیداواری یونٹ چلا رہی ہیں، لیکن وہ جی ای، ڈیل اور دیگر کی طرح امریکہ میں فروخت کرتی ہیں۔ ایسے میں جب امریکہ کے اندر بے روزگاری کی شرح 6.7% ہے، مینوفیکچرنگ اور نوکریاں سیاسی مسئلہ بن گئی ہیں۔ نیو یارک یونیورسٹی کی پروفیسر نتالیا لیوینیا کے مطابق مینوفیکچرنگ کو امریکہ کے اندر واپس لانے کی اچھی کاروباری وجوہات موجود ہیں۔
One of them is the higher productivity of US labor.
ان کے الفاظ ہیں کہ ان میں سے ایک وجہ ایسی امریکی لیبر کی اعلیٰ پیداواری صلاحیتوں سے استفادہ کرنا ہے جنہیں کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے استعمال میں مہارت حاصل ہے. دوسری وجہ انوینٹوری لیول کو کم رکھنا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ پیداوار کو کھپت کے قریب رکھنا. ایسے میں جب چین سے امریکہ درآمد کا سلسلہ جاری ہے, تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس سے کاروباروں میں نئی اشیاء کی تیاری, نئی مارکیٹ اور امریکہ کے اندر نئی نوکریوں کی قیمت ادا کرنا پڑے گی. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
سو وائس آف امریکہ کے اسد حسن کی رپورٹ آپ نے سنی, اور جیسا کہ رپورٹ میں بھی کہا گیا کہ امریکہ کے لیے اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ یہی ہے کہ کس طرح ملک کے اندر ملازمتوں کے زیادہ مواقع پیدا کیے جائیں اور مصنوعات کی قیمتیں بھی لوگوں کے لیے قابل قبول رکھی جائیں. یہاں میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ انٹرنیشنل کمپیریزن پروگرام کی رپورٹ کے مطابق دنیا کی سب سے بڑی معیشتوں کی فہرست میں امریکہ اور چین کے بعد تیسرے نمبر پر ہے بھارت اور چوتھے نمبر پر جاپان. اور ایشیائی معیشتوں کے مغربی ممالک کی اکانومی سے آگے نکلنے سے ایک تو عالمی سطح پر تو مختلف ممالک کا اثر و رسوخ متاثر ہوگا ہی, اس کے علاوہ ایک جو کنسرن سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بین الاقوامی اداروں جیسے کہ ورلڈ بینک یعنی عالمی بینک جو ہے, اور اس کے علاوہ عالمی مالیاتی ادارہ یا آئی ایم ایف, اس کے کنٹرول کے حوالے سے بھی بحث میں اندازہ ہے کہ کچھ گرمی بڑھے گی. لیکن نگہت, اگلی رپورٹ کی طرف بڑھنے سے پہلے میں ایک دلچسپ فیکٹ آپ لوگوں کو, ہمارے لسنرز کو دینا چاہتی ہوں, اور وہ یہ ہے کہ اس رپورٹ کے مطابق رہنے کے لیے دنیا کے چار سب سے مہنگے ممالک جو ہیں وہ سوئٹزرلینڈ, ناروے, برمیوڈا اور آسٹریلیا ہیں, جبکہ سب سے سستے ممالک ہیں مصر, پاکستان, برما اور ایتھیوپیا. سو اگرچہ پاکستان میں عوام مہنگائی سے بہت تنگ ہیں, لیکن اگر انٹرنیشنل پرسپیکٹو سے دیکھا جائے تو دنیا کے سستے ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے پاکستان کا.
بات تو اپنی درست کی, پاکستان سستا ترین ملک ہے, لیکن سارا یہاں پہ ہم بتاتے چلیں اپنے سامعین کو کہ یہاں پہ لوگوں کا جو آمدنی ہوتی ہے وہ بہت کم ہے, جس کی وجہ سے لوگوں کی قوت خرید کم ہے. بلکہ پچھلے دنوں ہمارے جو وزیر خزانہ ہیں انہوں نے یہ بات بھی کہی تھی کہ اب جو غربت کا تصور ہے اس کو تھوڑا چینج ہونا چاہیے, اور یہ مینشن کرنا چاہیے کہ پہلے جو $1.5 والا شخص غریب کہلاتا تھا اب $2 والا شخص کو غریب کہا جائے. تو غربت تو یہاں پہ ہے اور لوگوں کو مسائل بھی ہیں, لیکن ایک جو اہم جس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پولیو. پاکستان میں پولیو کے بڑھتے ہوئے کیسز ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کو مشکل حالات کا سامنا ہے. اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں اس سال پولیو کے 69 کیسز سامنے آئے ہیں, جس کے بعد اس حوالے سے پاکستان کا اپنا 14 برس کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے. گزشتہ سال 4 ماہ کے دوران صرف 8 کیسز سامنے آئے تھے. اسی طرح اس سال اب تک پولیو کے کیسز میں 600% اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. مختلف رپورٹس کے مطابق سال 2014 کے دوران وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقے فاٹا میں 46, خیبر پختونخوا میں 9 اور صوبہ سندھ میں 4 کیسز ریکارڈ ہو چکے ہیں. ان رپورٹوں کی روشنی میں فاٹا میں ان کیسز کی شرح سب سے زیادہ ہے, اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ 2012 کے بعد طالبان شدت پسندوں کی جانب سے پولیو ویکسین کے قطرے پلانے پر وہاں پر پابندی آئی تھے, جس کی وجہ سے ان علاقوں میں تقریباً 1,60,000 سے زائد بچے ویکسینیشن نہ ہونے کے باعث خطرات کا شکار ہیں. اس کے علاوہ ملک میں گزشتہ مہینوں کے دوران پولیو ورکرز پر بھی حملے بہت زیادہ ہوئے ہیں, اور ان واقعات میں اب تک کم سے کم 69 افراد اپنی جانیں گنوا چکے ہیں. ان تمام تر مشکلات اور حالات کے باعث ملک میں پولیو کے کیسز بڑھ رہے ہیں, اور اس پر عالمی برادری کو بھی خدشات درپیش ہیں, کیونکہ کچھ عرصے پہلے تک صرف دنیا میں 3 ممالک میں پولیو کا وائرس موجود تھا, مگر حال ہی میں اس بیماری نے عرب ملکوں سمیت دیگر کئی ملکوں میں دوبارہ سر اٹھانا شروع کر دیا ہے. اور اسی بات کے پیش نظر عالمی ادارہ صحت نے ایک اہم اجلاس میں پاکستان سمیت 3 ممالک پر بین الاقوامی سفر پر پابندی عائد کرنے کی سفارش کی ہے. اس کی تفصیلات اور اس پر حکومت پاکستان کی جانب سے اٹھائے جانے والے اقدامات کے بارے میں تفصیلات بتا رہی ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک کی نمائندہ فاطمہ اظہر.
عالمی ادارہ صحت نے پاکستان سمیت شام اور کیمرون پر سفری پابندی عائد کرنے کی سفارش کی ہے, جس کے تحت بیرون ملک سفر کرنے سے قبل پولیو سے بچاؤ کی ویکسین پینا لازمی قرار دے دیا گیا ہے. بیرون ملک جانے سے کم از کم 4 ہفتے اور زیادہ سے زیادہ 1 برس قبل انسداد پولیو ویکسین پینا اور دوران سفر سرٹیفکیٹ دکھانا لازمی ہے. عالمی ادارہ صحت کمیٹی کے اراکین پابندیوں کی ایک بڑی وجہ نہ صرف پاکستان میں پولیو کے بڑھتے کیسز کو قرار دے رہے ہیں, بلکہ پاکستان سے دیگر ممالک تک اس مہلک وائرس کا پھیلاؤ بتا رہے ہیں. پاکستان میں عالمی ادارہ صحت کے نمائندے ڈاکٹر زبیر مفتی کے مطابق بیرون ملک سفر کرنے والے ہر شخص کو پولیو سرٹیفکیٹ دکھانا ضروری ہے.
ملک سے باہر جانے والے تمام باشندے اس بات سے باورا کہ ان کی عمر کیا ہے ان کو ویکسین پینے کا ثبوت پیش کرنا ہوگا جہاں بھی وہ باہر جائیں گے وہاں پہ. اور اس کے لیے یقیناً اب حکومت پاکستان کے جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس ہیں جس کے تحت لوگوں کو ایسی جگہیں بتائی جائیں ایسے ہیلتھ سینٹرز ہسپتال جہاں وہ قدرے پیئیں اور ان کو ایسا سرٹیفکیٹ ایشو کیا جائے جو وہ ثبوت کے طور پہ پیش کر سکے.
پولیو کے حوالے سے بلائے گئے حکومتی اجلاس میں وزیر مملکت برائے صحت سائرہ افضل تارڑ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی حکومت کے ساتھ اب چاروں صوبوں کو بھی انسداد پولیو کے لیے عملی اقدامات اٹھانے ہوں گے.
جو بھی اس کا جواب آئے گا تمام صوبائی حکومتیں, مطلب انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر ہم تیار ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. ہمیں اپنے پروگرام کی امپلیمنٹیشن کو بہتر کرنا ہے, ہمیں کوالٹی جہاں کا ایشو ہے وہاں کوالٹی کرنی ہے, جہاں ایکسیسیبلٹی کا ایشو ہے, کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے یہ کہا ہے. اور جب ہمارا پروگرام اللہ کے فضل سے بہتر ہوگا اس میں نمبر آف کیسز کم ہوں گے, کیونکہ ایوری بڈی نوز کے کیا ہو رہا ہے. یہ جو پاکستان میں رہنے والے لوگ یا جن کو بچے پولیو کے, یہ ان لوگوں کے لیے جو ٹریول کریں گے, جس کے پاس فورن پاسپورٹ ہے, جو باہر سے مسافر سفر کر رہے ہیں, اگر ان کو چار ہفتے سے زیادہ رہنا ہے ادھر تو پھر وہ پولیو ویکسین ان کو پینی پڑے گی. یہ اناؤنسمنٹس بھی ہوں گی, جہازوں میں ہوں گی, ٹریول ایجنٹس کے پاس ہوں گی.
پولیو کچھ عرصہ پہلے تک صرف دنیا کے تین ممالک پاکستان, افغانستان اور نائجیریا میں عام پایا جاتا تھا, مگر حال میں ہی اس بیماری نے عرب ملکوں, شام اور عراق سمیت دنیا کی کئی ممالک میں دوبارہ سر اٹھایا ہے. پاکستان میں پولیو کے نئے مریضوں کی تعداد میں گزشتہ سال کے نسبت 600% اضافہ ہوا ہے. پاکستان میں بڑھتے پولیو کیسز پر بات کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر کا کہنا ہے کہ پولیو وائرس کے پھیلاؤ کا خطرہ کئی عرصے سے بڑھ رہا تھا, مگر حکومتیں اس بارے میں سنجیدہ نہیں تھیں.
بدقسمتی سے ہماری جو حکومتیں تھیں انہوں نے اس کو سیریس نہیں لیا اور اس کے اوپر کوئی سیریس کام نہیں کیا گیا. پولیو کیمپین جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں تقریباً رک چکی تھی, فاٹا کے اندر وہ تقریباً رکی بھی ہے.
حکومت پاکستان اور عالمی ادارے صحت کی یہی کوشش رہی ہے کہ پاکستان میں بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کی مہم مکمل ہو, لیکن اس مہم میں حصہ لینے والے صحت کے کارکنوں اور ان کی حفاظت پر مامور سیکیورٹی اہلکاروں پر حملے کی وجہ سے یہ مہم مشکلات کا شکار رہی ہے. ملک میں امن و امان کی صورتحال کی پیش نظر پاک فوج کے جوان بھی پولیو ٹیموں کے ساتھ فرائض سر انجام دیں گے. اس پر تبصرہ کرتے ہوئے وزیر مملکت برائے مذہبی امور پیر امیر الحسنات نے کہا,
فوج ہماری اپنا ادارہ ہے, ہمیشہ ہی وہ قومی اس طرح کے سانحات میں مدد کرتی ہے. اس دفعہ بھی اگر ان کی ضرورت پڑی اور ہمارے ورکروں کی جانوں اسی طرح ضائع ہوتی رہی تو ہم ضرور ان کو بھی تکلیف دیں.
پاکستان مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی چوہدری محمود بشیر کہتے ہیں کہ پولیو کے خاتمے کے لیے ہر سطح پر اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے.
اس کے لیے لوگوں کو, عوام کو آگاہ کرنا, تیار کرنا, قوم کو اور اداروں کو متحرک کرنا بڑا ضروری ہے. گورنمنٹ یقینی طور پر اپنے فرض سے آگاہ ہے اور یہ فیڈرل گورنمنٹ کا کام نہیں ہے, صوبوں کا بھی کام ہے بہت, اور مجھے یقین ہے کہ صوبائی حکومتیں اور فیڈرل حکومت اس بارے میں بہت واضح طور پر مشترکہ قدم اٹھاتے ہوئے پولیو کے بارے میں عوام کو آگاہ کرے گی.
حکومت پاکستان کے مطابق پولیو کے پھیلاؤ کو ملک کے 9 ضلعوں تک محدود کر دیا گیا ہے, تاہم عالمی ادارہ صحت کے ماہرین کہتے ہیں کہ پاکستان پر سفری پابندیاں بین الاقوامی برادری کی جانب سے عدم اعتماد کا اظہار ہیں. فاطمہ اظہر, ریڈیو نیوز نیٹ ورک, اسلام آباد.
جی آپ نے رپورٹ سنی پولیو کے حوالے سے, پاکستان کے حوالے سے مزید سخت سٹیپس اٹھانے کی ضرورت ہے. پروگرام میں ہم یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ اہم دیگر ایشوز پہ بات ہوگی, ہمارے ساتھ رہیے.
وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش صدائے جہاں. اس پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک دینے کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس ہے sejradio@voanews.com. خط لکھنے کے لیے پتا ہے پروگرام صدائے جہاں, پی او باکس نمبر 1399, اسلام آباد.
ویلکم بیک, آپ سن رہے ہیں پروگرام صدائے جہاں وی او اے کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے. میں ہوں سارا زمان اور اسلام آباد میں میرے ساتھ موجود ہیں آر این این کی نگہت امان. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں نگہت, 11 مئی کو امریکہ میں تو مدرس ڈے منایا جا رہا ہے, اینڈ آئی ایم شیور کہ پاکستان میں بھی اب یہ ٹرینڈ بہت پاپولر ہو چکا ہے. اور لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ دنیا کے ہر ملک اور ہر معاشرے میں ماں کی عزت کی جاتی ہے, اس کا احترام کیا جاتا ہے, لیکن پھر بھی بہت سے معاشروں میں عورت نہ صرف اپنے بنیادی حقوق کی منتظر ہے بلکہ اپنی بقا کی جنگ بھی لڑ رہی ہے. اس صورتحال کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کر رہے ہیں امریکہ کے سابق صدر جمی کارٹر, اور اس کی تفصیلات ہمیں دے رہی ہیں وائس آف امریکہ کی مدیحانور اپنی اس رپورٹ میں.
جمی کارٹر نے خواتین کے ساتھ زیادتی اور ان پر بے توجہی کو کرہ ارض پر انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی قرار دیا ہے.
The most serious problem is murder
سب سے شدید مسئلہ بچیوں کا ان کے والدین کی جانب سے قتل ہے. یعنی جب والدین کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے یہاں لڑکی پیدا ہونے والی ہے تو وہ اس قاطع حمل کا فیصلہ کر لیتے ہیں. کارٹر نے کہا کہ یہ مسئلہ بھارت میں جتنا عیاں ہے اور کہیں نہیں, جہاں خواتین کی آبادی میں کمی کی وجہ سے انسانی تجارت بڑھتی جا رہی ہے. بھارت میں عورتوں کی غلامی کا بیشتر وسیلہ نیپال ہے. بھارت میں خواتین کی بڑی کمی ہے, نہ صرف شادی بیاہ کے لیے بلکہ جسم فروشی کے دھندے کے لیے بھی. شکاگو میں قانون کے پروفیسر سٹال کیلنٹری کا کہنا ہے کہ بھارت میں اس عدم توازن کا تعلق حمل کے دوران ٹیکنالوجی کے استعمال سے ہے. بھارت میں 1980 کے عشرے میں الٹرا ساؤنڈ کی ٹیکنالوجی نے مقبولیت اختیار کر لی, جس کی مدد سے لوگ پیدائش سے پہلے یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ بچے کی جنس کیا ہوگی. معاشرے میں عورتوں کی حیثیت اور اس تصور کی وجہ سے کہ خواتین بوجھ ہوتی ہیں, بہت سے لوگ اس قاطع حمل کی طرف مائل ہوئے. اور اب یہ ہوا ہے کہ 20 سال گزرنے کے بعد بھارت کے بعض علاقوں میں خواتین کی تعداد 15 سے 20% کم ہو گئی ہے. لہٰذا صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ مردوں کی بھاری تعداد کبھی بھی شادی نہیں کر سکے گی. لہٰذا آپ اکثر نہ صرف انسانوں کی تجارت دیکھیں گے بلکہ یہ بھی کہ نیپال جیسے ملکوں سے شادی کے لیے دلہنیں خرید کر لائی جائیں گی. جمی کارٹر کہتے ہیں, وہ لڑکی کے والدین سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنی بیٹی کو کیوں لے جانے نہیں دیتے, ہم اسے یہ سکھائیں گے کہ وہ استانی کس طرح بن سکتی ہے یا ایک بیوٹیشن یا نرس کا پیشہ کس طرح اختیار کر سکتی ہے. ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ وہ اپنی آمدنی کا 1/4 آپ کے غریب خاندان کی مدد کے لیے آپ کو مہیا کرے. والدین یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کی مدد کر رہے ہیں. پہلی رات وہ ان لوگوں کے چنگل میں رہتی ہے جو اسے غلامی کی زندگی میں دھکیلتے ہیں. وہ لڑکیوں کو منشیات کا استعمال کراتے ہیں اور وہ ان کی آبرو ریزی کرتے ہیں. بھارت کی حکومت نے اس مسئلے پر قابو پانے کے لیے الٹرا ساؤنڈ کی ٹیکنالوجی اور اس قاطع حمل تک رسائی پر قدغن لگانے کی کوشش کی ہے, تاہم اس ٹیکنالوجی کی مانگ برابر جاری رہنے کی وجہ سے یہ کام خفیہ طور پر کیا جا رہا ہے. یہ سہولت اب بھی وسیع پیمانے پر دستیاب ہے. غیر قانونی طور پر الٹرا ساؤنڈ ہو رہا ہے اور ڈاکٹرز اور میڈیکل ٹیکنیشینز بچوں کی جنس کا یقین کر کے منافع کما رہے ہیں. تاہم جمی کارٹر اور پروفیسر کیلنٹری دونوں کا کہنا ہے کہ اس صورتحال کو بدلنے اور عورتوں اور مردوں کے تناسب میں فرق کو کم کرنے کے لیے ہر معاشرے کو طویل المدت بنیاد پر منصوبے کی ضرورت ہوتی ہے, جس میں خواتین کے نقطہ نظر میں تبدیلی بھی شامل ہے. It will only really be resolved when we give women more opportunities in society where women are valued, where education. اسے صحیح معنوں میں اسی وقت حل کیا جا سکتا ہے جب ہم معاشرے میں عورتوں کو زیادہ مواقع فراہم کریں, جن سے عورتوں کی توقیر کی جائے, جہاں ان کی تعلیم کو اہمیت دی جائے, جہاں معاشی آزادی کی قدر کی جائے اور جہاں عورتوں کو ایک معاشی بوجھ نہ خیال کیا جائے. ایک اندازے کے مطابق بھارت میں لڑکوں کے مقابلے میں 70 لاکھ لڑکیاں کم ہیں. یہ ایسے اعداد و شمار ہیں جو اس بات کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں کہ تعلیم اور عورتوں کے کردار کو فروغ دینے اور جنس کی برابری کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے. مدیحہ انور, اردو VOA, واشنگٹن.
جی, رپورٹ آپ نے سنی. اور آپ کو بتاتے چلے کہ سابق صدر جمی کارٹر اپنے ادارے کارٹر سینٹر کے ذریعے دنیا بھر میں انسانی حقوق کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے اپنی آواز بلند کرتے ہیں, اور اہم بین الاقوامی معاملات پر انہوں نے بعض اوقات ایسی پوزیشنز بھی اختیار کی ہیں جو امریکی حکومت کی پالیسیوں سے مختلف ہیں, اور ان کے درمیان امریکی حکومت سے اختلاف بھی رہا ہے. اور ان کے اس ادارے کے بنیادی مقاصد میں شامل ہے عالمی سطح پر تنازعات کا حل, آزادی اور جمہوریت کا فروغ, اور اس کے علاوہ صحت کی صورتحال میں بہتری بھی. جی نگا,
میں رپورٹ سن رہی تھی تو بھارت کی بھی بات ہوئی کہ بھارت میں 70% لڑکیاں لڑکوں کے مقابلے میں کم ہیں, تو یہ ایک تشویشناک صورتحال ہے. اور پاکستان کے بھی ابھی بھی بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پر لڑکی کی پیدائش کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. پاکستانی معاشرہ ہے یا دیگر معاشرے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ بچیوں کی عزت کریں, ان کو تعلیم دیں اور ان کو وہ برابر حقوق دیں جو ان کا رائٹ ہے. جس طرح ایک میل بچے کو حقوق حاصل ہوتے ہیں, وہی حقوق فیمیل کو بھی دینے چاہیے.
بالکل, یہ ہم بڑے شہروں کی پڑھے لکھے فیملیز میں بھی یہ ٹرینڈ دیکھتے ہیں کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اکثر جو خاص طور پہ جو بزرگ ہیں ان میں کچھ پریشانی کی لہر دوڑ جاتی ہے. اگرچہ نوجوانوں میں اب ٹرینڈز کچھ بدل رہے ہیں اور پیرنٹس تھوڑے اوپن مائنڈڈ ہو رہے ہیں, لیکن وہی بات ہے کہ ماں کی عزت کی جاتی ہے, ماں کی قدر کی جاتی ہے, لیکن وہی بچی جس نے آگے چل کے بڑے ہو کے ماں بننا ہے اور معاشرے کو تربیت دینی ہے, اس کی عزت بھی نہیں ہوتی اور اس کے بارے میں پریشانی لاحق ہو جاتی ہے کہ اس کو بوجھ سمجھا جاتا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ ہم اپنے جو سوچ ہے اس میں خود ہی تبدیلی لائیں, کیونکہ معاشرے کی بقا جو ہے وہ ہماری سوچ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. سو ضروری یہی ہے کہ جب ماں کا دن منایا جائے یا ماں کی عزت کی جائے تو یہ یاد رکھا جائے کہ یہ ماں کبھی ایک چھوٹی بچی بھی تھی.
پروگرام کو اب تھوڑا آگے بڑھائیں گے اور کچھ بات کریں گے صوبہ خیبر پختونخوا میں خواتین کو پیشہ ورانہ تربیت فراہم کرنے کے حوالے سے اٹھائے جانے والے اقدامات کے بارے میں۔ خیبر پختونخوا میں خواتین کو ہنر سکھانے کے لیے ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس قائم ہیں، جس میں سلائی، کڑھائی، دستکاری کے علاوہ دیگر ہنر سکھائے جاتے ہیں تاکہ خواتین معاشی طور پر مستحکم ہو سکیں۔ ان ٹریننگ سینٹرز میں کئی خواتین تعلیم حاصل کر رہی ہیں، جن کی مالی معاونت بھی کی جا رہی ہے۔ ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے نمائندے شکیل احمد نے صوبے میں موجود ایک سینٹر کا دورہ کیا اور وہاں پر کام کرنے والی کچھ خواتین اور تربیت فراہم کرنے والی خواتین سے بات کی ہے، آئیے سنتے ہیں۔
خواتین کو مختلف ہنر سکھانے اور خواتین کی توجہ اس جانب مبذول کرنے کے لیے صوبائی حکومت خیبر پختونخوا نے ووکیشنل سینٹرز میں زیر تربیت خواتین کی مالی معاونت کا آغاز کیا ہے۔ ووکیشنل سینٹرز میں زیر تربیت خواتین مختلف ہنر سیکھنے اور مستقبل کے حوالے سے کہتی ہیں کہ یہ تربیت ان کے مستقبل میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔
یہ 2 سال سے سیکھ رہی ہوں، یہ شوق بھی ہے، ضرورت بھی ہے، اس سے بہت سارے فائدے ہم لوگ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر فار ایگزامپل جو ہم ابھی سیکھ رہے ہیں تو یہ گھر میں بھی ہم کر سکتے ہیں، باہر بھی کر سکتے ہیں۔
اس مہنگائی کے دور میں جو ہے تو ہم خود جو ہے تو اپنا کام کر کے اپنے اخراجات پورے کر سکتے ہیں۔
یہ میں نیٹنگ پہ سیکھ رہی ہوں، میرا شوق ہے۔ میں نئی نیٹنگ کی مشین لے کے گھر میں خود بھی کرنا ہے اور میں محلے کی عورتوں کو جمع کر کے جنہوں نے نہیں سیکھا ہوا نا کبھی میں نے سکھا۔
ہم اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ ہم سیکھے، ہماری ضرورت ہے یہ، اور ہم یہ سیکھ کے گھروں میں بیٹھ کے بنا کے سیل بھی کر سکتے ہیں، اور جن لڑکیوں کو نہیں آتا جو گھروں میں ویسے بیٹھی ہوئی ہیں وہ ان کو بھی سکھا سکتے ہیں، گھر بھی چلا سکتے ہیں اپنا۔
میں نے نیٹنگ اور کٹنگ یہ دونوں سیکھی ہیں۔ کچھ تو ہمارے پاس ہونا چاہیے ہنر، اس لیے بہت کام آ سکتی ہیں۔ بندہ جب بندے کا یہ نہیں پتا ہوتا کہ بندے کی تقدیر میں کیا ہوتا ہے، یہ اس لیے سیکھ رہے ہیں کیونکہ ہم اپنے فیملی کے لیے کچھ کر سکیں۔
خیبر پختونخوا میں ٹیکنیکل بورڈ 1973 سے کام کر رہا ہے، جس سے آج تک ہزاروں خواتین اور مرد مستفید ہو چکے ہیں۔ ایبٹ آباد ویمن ووکیشنل سینٹر میں تعینات ایک ٹیچر کا کہنا ہے کہ کئی خواتین ووکیشنل سینٹر سے سیکھنے کے بعد روزمرہ زندگی میں فائدہ اٹھا رہی ہیں۔
اسٹوڈینٹ ادھر سے جاتی ہیں اپنے، یہ جیسے پارلر کا کام سیکھ رہی ہے سے فائدہ لیتی ہیں، گھروں میں کام کرتی ہیں، سلائی کا کام کرتی ہیں، مارکیٹ میں سیل کرتی ہیں، اس طرح کے اپنے اپنا اخراجات اٹھا رہی ہیں۔
حکومت کی جانب سے خواتین کو ہنرمند بنانے کے ساتھ ساتھ مالی معاونت کے فیصلے کو سراہتے ہوئے گزشتہ 30 سال سے ویمن ووکیشنل سینٹر میں تربیت دینے والی زبیدہ خانم کہتی ہیں،
یہ ووکیشنل میں جتنی بھی لڑکیاں آتی ہیں نا سب ضرورت مند ہوتی ہیں اور سب گھروں سے اسی طرح آتی ہیں کہ وہ کچھ فری میں سیکھ لیں اور پھر آگے جا کے اپنے گھر والوں کو کسی بھی طریقے سے افورڈ کر سکیں۔ وہ غریب ہوتی ہیں سب یہاں پہ کام سیکھنے جو بھی آتی ہیں یہاں پہ، کوئی ایسی ہوتی ہیں ڈائیورس والی ہوتی ہیں، کوئی ایسی ہوتی ہیں جن کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کوئی ایسی ہوتی ہیں بچیاں بےچاری ان کے گھر والے بہت پریشان ہوتے ہیں کیونکہ آنے والا وقت بہت مہنگا ہے۔ ایک بندے کے گھر میں کام کرنے سے بالکل وہ خرچہ نہیں پورا کر سکتا، تو انہیں بہت ضروری ہے کہ وہ کام سیکھے نا۔
خیبر پختونخوا میں 36 سے زائد ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل انسٹیٹیوٹ کام کر رہے ہیں۔ ویمن ووکیشنل سینٹر ایبٹ آباد میں تعینات ٹیچر جو 30 سال سے خدمات سر انجام دے رہی ہیں کہتی ہیں کہ ووکیشنل سینٹر میں سہولیات کی فراہمی کو بہتر بنایا جائے تاکہ دور دراز سے آنے والی خواتین بھی مستفید ہو سکیں۔
اس کے لیے پھر یہ ہے کہ لڑکیاں، ایک تو ہیں کہ لڑکیاں دور سے آتی ہیں، ان کے لیے ہمارے پاس کنوینس کا انتظام نہیں، وہ ان کا سب سے بڑا پرابلم ماں باپ پہ برڈن ہوتا، تو اس چیز کے لیے یہ ہے کہ ہمیں کچھ سہولتیں دی جائیں، مٹیریل ہمیں مطلب اب پرووائڈ کیا جاتا ہے لیکن بہت کام اس میں تھوڑا زیادہ ہونا چاہیے تاکہ غریب لڑکیاں جو ایڈمیشن لیتی ہیں تو اس کے لیے ہمیں مطلب اچھی وہ ملنا چاہیے۔
پروین اختر کہتی ہیں کہ خواتین کو ہنرمند بنانے کے لیے مزید مختصر دورانیے کے کورسز کے ساتھ ساتھ جدید ٹیکنالوجی کو بھی متعارف کرانے کی ضرورت ہے۔
تو اس طرح ہمارے شارٹ کورسز یہاں سٹارٹ ہونے چاہیے جو کہ لڑکیاں خوشی سے، اس کے علاوہ کوکنگ کی کلاسز ہونی چاہیے، نیو نیو ٹیکنالوجی کو وہ آنا چاہیے تاکہ وہ جو ہے ان کی انٹرسٹ بڑھتی جائے۔
ویمن ووکیشنل ٹریننگ سینٹر کی پرنسپل رخسانہ جو 32 سال سے خواتین کو مختلف ہنر سکھا رہی ہیں، ایبٹ آباد میں خواتین کے لیے انڈسٹری کی سطح پر کام کے مواقع کی فراہمی کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیتے ہوئے کہتی ہیں،
ہماری ٹیچرز کو ان بچیوں کو فیکٹری لیول پہ کام کروائیں تاکہ وہ کپڑوں کی کٹائی وغیرہ کا کام جو اچھی طرح سیکھ لیں۔ یہاں ایبٹ آباد میں عورتوں کے لیے ایک انڈسٹری ہونی چاہیے۔
ایبٹ آباد شہر کے علاوہ دور افتادہ دیہی علاقوں میں خواتین کی گھریلو سطح پر تیار کی گئی اشیاء کو مارکیٹ تک پہنچانے کے لیے سہولیات کی فراہمی سے نہ صرف خواتین کو معاشی طور پر پر مستحکم بنایا جا سکتا ہے بلکہ بین الاقوامی سطح پر برآمدات کے ذریعے زر مبادلہ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ پروگرام سدائے جہاں کے لیے ایبٹ آباد سے شکیل احمد۔
صوبہ خیبر پختونخوا میں خواتین کے لیے ووکیشنل ٹریننگ کے انتظامات پر رپورٹ آپ نے سنی، یقیناً ایک اچھی کوشش ہے۔ یہاں پر سدائے جہاں میں ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، لیکن بریک کے بعد مزید آپ کے لیے امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ رپورٹس لے کر واپس آئیں گے۔ کہیں مت جائے گا، سدائے جہاں کچھ ہی لمحوں میں پھر سے حاضر ہوگا۔
ریڈیو پروگرام سدائے جہاں کے حوالے سے کوئی بھی آرا، سوال یا تجاویز ہوں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ان ایڈریسز پر: facebook.com/sej radio اور facebook.com/radio news network۔
وقفے کے بعد پروگرام سدائے جہاں میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کی میزبان نکہت امان، اور میرا ساتھ دے رہی ہیں واشنگٹن اسٹوڈیوز میں سارا زمان۔ اور اب بات کرتے ہیں کچھ فن و ثقافت کی، اور آپ کو بتاتے ہیں اسلام آباد میں سجنے والے میوزک میلہ کانفرنس کے بارے میں، جو اپنی نوعیت کا منفرد اور پہلا میوزک میلہ کانفرنس تھا، جس کا مقصد نوجوان موسیقاروں کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرنا تھا جہاں پر وہ اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا سکے۔ بغیر کسی تاخیر کے آپ کو ریڈیو نیوز نیٹورک کے نمائندے فدا حسین اس میوزک میلے میں لے کر جا رہے ہیں تاکہ آپ بھی اسے محسوس ہو سکیں۔
یہ صوتی جھلک وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ہونے والی 3 روزہ میوزک میلہ کانفرنس کی ہے، جو اپنی نوعیت کی پہلی منفرد کانفرنس تھی، جس کی ابتدا پاکستان کے موسیقاروں نے کی، تاہم اس کے معاونین میں غیر سرکاری تنظیم فیز یعنی فاؤنڈیشن فار آرٹس کلچر اینڈ ایجوکیشن، امریکن کونسلیٹ اور پاک الومنائی نیٹورک شامل تھے۔ یہ میوزک میلہ کانفرنس حکومت پاکستان کی جانب سے ثقافت کی احیاء کے لیے قائم ادارہ پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس میں منعقد ہوئی۔ اس میوزک میلہ کانفرنس کے روح رواں اور معروف موسیقار عریب اظہر نے ریڈیو نیوز نیٹورک سے گفتگو کرتے ہوئے کہا:
جی، ہم سمجھتے ہیں کہ ایسی کئی زیادہ ایکٹیویٹیز کی ضرورت ہے ہمارے ملک کو، ہماری قوم کو۔ یہ میوزک میلہ کانفرنس 2014 یہ ہمارا ایک پائلٹ پروجیکٹ ہے، ہماری امید یہ ہے کہ ہم ہر سال اس کو جاری رکھیں گے ایک بڑی سطح پر، اور یہ صرف وہ چنگاری ہوگی جو کہ اور لوگوں کو انسپائر کرے گی اسی طرح کے ایونٹس کرنے کے لیے۔
اس میوزک میلہ کانفرنس کی انفرادیت یہ تھی کہ اس میلے میں لوگوں کو موسیقی سننے کے ساتھ ساتھ موسیقی کے بارے میں بحث مباحثہ بھی شامل تھا، جس کا مقصد موسیقی کے معیار کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ اسے تعلیمی اداروں میں باقاعدگی سے نصاب کا حصہ بنانے کے حوالے سے جائزہ لینا تھا۔ اس میوزک میلہ کانفرنس کے انعقاد کے پیچھے کار فرما خیال کے بارے میں امریکی سفارت خانے کے پبلک افیئرز کی کونسلر اینجلا ایگلر نے ریڈیو نیوز نیٹورک سے گفتگو کرتے ہوئے کہا:
The idea actually was created by people who have gone to the United States۔
اس میلے کا خیال پاک امریکہ کے ثقافتی تبادلے کے پروگرام کے تحت پاکستان سے ریاست ہائے متحدہ امریکہ جانے والے موسیقاروں نے پیش کیا تھا۔ امریکہ کے ایک بڑے میلے میں انہوں نے کہا تھا کہ اس طرح کے میلے کے انعقاد سے پاکستانی باصلاحیت نوجوان موسیقاروں کو ایک دوسرے سے سیکھنے کا موقع ملے گا۔
اس میلے سے کیسے موسیقاروں کو اپنے کام میں بہتری لانے میں مدد مل سکتی ہے؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے اینجلا کہتی ہیں:
This is a great, great opportunity because during this mela, over the course of 3 days, they're going to have many, many...
موسیقی سے لگاؤ رکھنے والوں کے لیے یہ 3 روزہ میلا بہترین موقع تھا، کیونکہ شاید یہ اپنی نوعیت کا پہلا موسیقی میلا ہے، تو میرے خیال میں یہ موقع ان کے لیے اچھا ہے جو موسیقی کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور یہ آپس میں صحت مند بحث و مباحثے کے لیے بھی موقع ہے۔ اس دوران بے انتہا منفرد، نمایاں، دلچسپ اور ماہر پاکستانی موسیقار اور گلوکار موسیقی کی تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات کے درمیان موجود رہے۔ موسیقی نہ صرف نہایت دلچسپ شعبہ ہے بلکہ ایک مفید کاروبار بھی ہے۔ اس سے لوگوں کو ان کے اندر موجود صلاحیت کو نکھار بخشنے میں مدد ملے گی، اور مجھے امید ہے کہ اس طرح کے میلے اور بھی ہوں گے۔
اس میوزک میلے میں پاکستان کے نامور موسیقاروں نے اپنی موسیقی سے حاضرین کے دل موہ لیے۔ اس موقع پر زیب النساء بنگش نے پشتو اور اردو گانوں کے علاوہ فارسی گائیکی کے ذریعے حاضرین کو محظوظ کیا۔ بعد ازاں زیب النساء بنگش نے ریڈیو نیوز نیٹورک سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مشکل تو ہر شعبے میں ہوتی ہے۔
The
دشواریاں تو ہر فیلڈ میں ہوتی ہیں، ہم ان چیزوں کے بارے میں اتنا سوچتے نہیں ہیں، ہم اپنے آپ کو بہت ہی خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ پاکستان جیسے ملک میں ہم لوگوں کو اتنی خوبصورت موسیقی سننے کو بھی آتی ہے، سیکھنے کو بھی ملتا ہے، تو دشواری نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ پچھلے کچھ 10 سالوں میں پلیٹ فارمز کم ہو گئے ہیں۔
اس میوزک میلہ کانفرنس میں مشرق اور مغرب کی موسیقی جس میں راک، پاپ، غزل، گیت، قوالی، صوفی کلام اور فوک موسیقی کا امتزاج حاضرین کے لیے کافی محصور کن تھا۔
نہیں مٹتے دکھ کے سائے، میرا پل پل من گھبرائے، نہیں مٹتے دکھ کے سائے، میرا پل پل من گھبرائے، حل کر دے مشکل میری تو نے سارے روگ مٹائے، حل کر دے مشکل میری تو نے سارے روگ مٹائے، سہارا ہے میرا نام کلندر، سہارا ہے میرا نام کلندر۔
اس میوزک میلہ کانفرنس میں آئے ہوئے چند لوگوں نے ریڈیو نیوز نیٹورک سے گفتگو کرتے ہوئے جہاں اس میلے کے انعقاد کی تعریف کی، وہیں انہوں نے اس میلے میں شرکت کے لیے صرف ایک مخصوص طبقے تک محدود ہونے کی بھی شکایت کی۔
اس طرح کی ایونٹس ایون دو ہونے چاہیے بنی اسلام آباد میں، تاکہ آپ کو اپنی ڈیلی روٹین کا جو سٹریس ہے اس کو تھوڑا سا کم کرنے کا ریلیف کا ٹائم ملے۔
موسیقی کے لیے ہماری اپنی ثقافت کا بھی کافی بڑا حصہ ہے، بس یہ کہ اس طرح کے ایونٹس باقی ساری پبلک ہے جو پوری پاکستان کی عوام ہے ان کے لیے بھی کھولنے چاہیے، خالی ایک محدود طبقے کے لیے نہیں۔
بہت زبردست ایونٹ ہے اسلام آباد کے لیے خاص طور پہ، جہاں پہ اس طرح کے بہت کم ہوتے ہیں۔
پیسے والے لوگوں کے لیے، یہاں جو بھی لوگ آئے ہیں وہ اگر یہاں پہ نہ بھی آتے وہ کہیں اور ہوتے، جن کے لیے ہونا چاہیے یہ 1% لوگ ہیں، پاکستان کی 99% لوگ یہاں پہ نہیں آ سکتے، تو پبلک پلیسز پہ فری آف کاسٹ ہوں۔
پروگرام صدائے جہاں کے لیے ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد سے فدا حسین۔
اسلام آباد میوزک میلے کی صوتی جھلکیاں آپ نے سنی، اور نگت مجھے بہت ہی مزہ آیا، طرح طرح کی موسیقی کی کچھ جھلکیاں بھی ملیں، اور جس طرح سے رپورٹ میں بھی ذکر کیا گیا کہ موسیقی کو نصاب کا حصہ بنانے یا اسکولوں میں پڑھانے کے بارے میں بھی غور کیا جا رہا ہے، تو میں یہاں پہ اپنے لسنرز کو یہ بتاتی چلوں کہ امریکہ میں اسکولز میں بچوں کو میوزک سکھایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ایک بہت ہی پاپولر غیر نصابی سرگرمی بھی ہے، بہت سے بچے گھروں میں میوزک سیکھتے ہیں، یا تو میوزک ٹیچر گھر آتا ہے یا بچے کہیں کسی اکیڈمی میں جا کے سیکھتے ہیں۔ جو اس کا ایک اچھا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس سے دماغ کے بہت سے مختلف حصے جو ہیں وہ متحرک ہوتے ہیں، سو موسیقی ایک طرح سے دماغ کے لیے اچھی ایک ایکٹیویٹی ہے، اور سبھی جانتے ہیں کہ موسیقی کو روح کی غذا بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن نگت، انسان کی بہترین دوست کہا جاتا ہے کتاب کو، اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو کتابیں پڑھنے کا شوق ہے؟
بہت کم موقع ملتا ہے، لیکن میں کوشش ضرور کرتی ہوں کہ کتابیں پڑھوں، اور مختلف موضوعات پہ کتابیں ضرور پڑھتی ہوں۔
ویری نائس۔ مجھے بیڈ ٹائم ریڈنگ کا، یعنی رات کو سونے سے پہلے کتاب پڑھنے کا بہت شوق ہے، اور بلکہ وہ ایک طرح سے میری ضرورت بن چکی ہے کہ اگر میں کتاب نہ پڑھوں تو مجھے نیند نہیں آتی۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں بورنگ کتابیں پڑھتی ہوں جنہیں پڑھنے سے نیند آ جائے، لیکن کم از کم یہ ہے کہ اس وقت دماغ کے لیے کافی ریلیکسنگ ایکٹیویٹی ہوتی ہے اگر کوئی انٹرسٹنگ کتاب پڑھی جائے۔ لیکن اب وقت جیسے جیسے بدل رہا ہے، اس سے کچھ لگ ایسے رہا ہے کہ شاید کتابیں بھی کسی اور دنیا کی یاد بن جائیں، کیونکہ امریکہ میں اگرچہ لوگ مطالعے کا شوق تو رکھتے ہیں، اور چھوٹے بڑے شہروں میں آپ کو جہاں لائبریریز بھی بہت عام نظر آتی ہیں، لیکن ٹیکنالوجی میں ہم جو چینجز آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس سے ایسے لگ رہا ہے جیسے کاغذ پہ چھپی ہوئی کتابیں جو ہیں ان کا مستقبل شاید بہت روشن نہ ہو۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ آئیے سنتے ہیں وائس آف امریکہ کی نیلوفر مغل کی اس رپورٹ میں۔
جدید دور اور نئی ٹیکنالوجی کی آمد سے دنیا بھر میں کتابیں پڑھنے کا رجحان کم ہوتا جا رہا ہے، اور لوگ اب زیادہ سے زیادہ مواد انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا سے حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں اب بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو نسل در نسل اس قدیم روایت کو اب بھی برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ واشنگٹن کے مضافات میں ایک چھوٹے سے بک سٹور میں 3 سالہ اولیور اپنی ماں کے ساتھ آیا ہے۔ اولیور کو کتابیں پڑھنا بہت پسند ہے۔ اولیور کی ماں کہتی ہیں کہ کتابیں پڑھانے کا وقت بہت اسپیشل ہوتا ہے، اس سے بچے بہت سی معلومات حاصل کرتے ہیں اور ان کے تجربات میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ مزید کہتی ہیں کہ اس دوران بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت بھی بڑھتی ہے۔ وہ اکثر اوقات اس بک سٹور میں کتابوں پر ہونے والے بحث و مباحثے میں بھی شرکت کرتے ہیں۔ حالیہ برسوں میں امریکیوں کی ایک بڑی تعداد ڈیجیٹل یا ای بکس کی طرف راغب ہو رہی ہے۔ زیادہ تر کتابیں آن لائن یا کسی بڑے چین سٹور سے خریدی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کتابوں کی چھوٹی چھوٹی دکانیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، بالکل اسی طرح جیسے پاکستان کے محلوں سے سستی لائبریریاں ختم ہو گئیں جہاں لوگ کرائے پر کتابیں لے جاتے تھے۔ تاہم امریکہ کے کچھ ریٹیلرز اب بھی پر امید ہیں۔ اورین ٹیچر امریکن بک سیلر کے سربراہ ہیں۔ یہ گروپ 1600 ریٹیلر سٹوروں کی نمائندگی کرتا ہے جو امریکہ بھر کے 2200 مقامات پر کھولے گئے ہیں. سن 2012 میں ہماری سیل میں 8% اضافہ ہوا. سن 2013 میں یہ شرح برقرار رہی جو کہ بہت خوش آئند ہے. لیزا مسکتائن پالیٹکس اینڈ پروز بک سٹور میں کام کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں
I think that reading a physical book still provides a tactile experience for people.
وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے خیال میں کتاب ہاتھ میں لے کر پڑھنے سے جو احساس ہوتا ہے یا جو تجربہ آپ حاصل کرتے ہیں وہ آپ اسکرین پر پڑھنے سے حاصل نہیں کر سکتے. یعنی اسکرین کتاب کا نیم البدل نہیں ہو سکتی. ناقدین کا کہنا ہے کہ صرف نئی ٹیکنالوجی ہی کتابوں کا وجود ختم نہیں کر رہی ہے بلکہ یہ ایک ٹرینڈ ہے کہ اگر کتاب لینی ہے تو بڑے بڑے سٹوروں سے خریدی جائیں. یہی وجہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی کتابوں کی دکانوں کے مالکان خسارے کی وجہ سے دکانیں بند کرنے پر مجبور ہیں. لوگ مہنگی کتابیں خرید نہیں سکتے اور سستی کتابیں یا سیکنڈ ہینڈ بکس ناپید ہوتی جا رہی ہیں. تاہم 3 سالہ اولیور کتابیں، ای بکس اور ہر قسم کے پڑھنے والوں کے لیے ایک چھوٹا سا پیغام دیتے ہیں.
Keep reading books.
یعنی کتابیں پڑھتے رہیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کاغذ پر شائع ہونے والی کتابوں کا مستقبل کیا ہوگا، مگر یہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ ان کتابوں کا مکمل زوال ممکن نہیں ہوگا. تو سامعین، آپ کا کیا خیال ہے؟ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
جی، امریکہ میں بک ریڈنگ کے بدلتے ہوئے رجحانات کے حوالے سے آپ نے رپورٹ سنی. یہاں میں نگت آپ کو ایک انٹرسٹنگ فیکٹ دینا چاہوں گی کہ امریکہ میں سینٹرل کنیٹیکٹ اسٹیٹ یونیورسٹی کے صدر نے پچھلے کچھ سالوں سے ریسرچ اس بارے میں شروع کی ہے کہ امریکہ کے کس شہر میں سب سے زیادہ کتابیں پڑھی جاتی ہیں. تو اس کا اعزاز میرے امریکی گھر واشنگٹن ڈی سی کو ملا ہے. واشنگٹن ڈی سی کے لوگ سب سے زیادہ کتابیں پڑھتے ہیں، اس کے بعد امریکی شہر سیاٹل اور پھر منیاپولس کا نمبر آیا ہے. یہ وہ شہر ہیں جہاں پہ سب سے زیادہ شوق سے کتابیں پڑھی جاتی ہیں. پاکستان کے بارے میں آپ ہمارے لسنرز کو بتائیے کچھ.
پاکستان کے حوالے سے کچھ اچھا اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پہ کتابیں پڑھنے کا رجحان تھوڑا کم ہوتا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں. ان میں سے ایک وجہ تو لائبریریوں کی عدم موجودگی ہے، اور اس کے علاوہ کتابوں کی بڑھتی ہوئی قیمتیں بھی ہیں. لوگ زیادہ مہنگی کتابیں خرید نہیں سکتے. پہلے بھی ہم نے بات کی کہ غربت بڑھتی جا رہی ہے اور لوگوں کی قوت خرید کم ہے، تو لوگ اگر پڑھنا بھی چاہیں تو کتابیں خرید کر پڑھ نہیں سکتے کیونکہ سیکنڈ ہینڈ بکس کی جو اسٹورز تھے کم ہوتے جا رہے ہیں. اس بات کے باوجود بھی آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کتاب بینی کو جاری رکھے ہوئے ہیں. جس طرح سارا نے بھی بات کی کہ کتاب انسان کی بہترین دوست ہوتی ہے، تو میرے خیال میں یہ بات بالکل درست ہے. کتابیں پڑھنے سے انسان کا علم وسیع ہوتا ہے. اور رپورٹ کے آخر میں بھی جو چھوٹے بچے نے پیغام دیا کہ کیپ ریڈنگ بکس، تو ہر بندے کو یہ اس پیغام کو عام کرنا چاہیے اور خود بھی کتابیں پڑھنا چاہیے. سارا، اس کے بعد اب آپ کیا لے کر آ رہی ہیں؟
یہاں پہ نگت ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور اس کے بعد ہم اپنے لسنرز کے لیے صحت کے حوالے سے کچھ رپورٹس لے کر آئیں گے. سو ہم انہیں یہی کہیں گے کہ کہیں مت جائیے. صدائے جہاں ول بی رائٹ بیک.
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں کے بارے میں معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس www.rnn.fm اور www.urduvoa.com.
ویلکم بیک. آپ سن رہے ہیں پروگرام صدائے جہاں. پروگرام کے آخری حصے میں ہمیشہ کی طرح ہم آپ کی صحت کے حوالے سے مختلف رپورٹس لے کر آئے ہیں. سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسے بلڈ ٹیسٹ کے بارے میں جس سے کینسر کے خلیوں کی نشاندہی کی جا سکتی ہے. اب یہ ٹیسٹ کیسے کام کرتا ہے اور اس سے کینسر کے علاج میں کیا مدد مل رہی ہے، یہ آپ کو بتائیں گی وائس آف امریکہ کی مدثرہ منظر.
امریکی سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے ایک ایسا طریقہ دریافت کیا ہے جس سے خون کے ٹیسٹ کے ذریعے انسان کے لاکھوں صحت مند خلیوں میں سے کینسر سے متاثر کسی واحد خلیے کی نشاندہی کی جا سکتی ہے. باسٹن میں قائم تحقیقاتی مرکز کے ماہرین کا کہنا ہے کہ وہ اس سال عام لوگوں تک اس ٹیسٹ کی رسائی کے لیے صحت کی دیکھ بھال سے متعلق ایک بڑی کمپنی کے تعاون سے اسے مارکیٹ میں لانے کے لیے کام کریں گے. سائنسدانوں کے مطابق یہ ٹیسٹ کینسر زدہ کسی بھی واحد خلیے کی نشاندہی کر سکتا ہے، جس سے ڈاکٹروں کو مرض کی تشخیص اور اس کے علاج میں مدد ملے گی. ڈاکٹر ڈینس ہیبر محققین میں سے ایک ہیں. وہ کہتے ہیں
For every one tumor cell in the blood, there is over a billion normal blood cells in the circulation.
خون میں ٹیومر یا رسولی کے خلیے کے لیے 1 ارب سے زیادہ خون کے خلیے گردش کرتے ہیں. چنانچہ کسی ٹیسٹ میں یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ 1 ارب خلیوں میں سے ایک کو نکال لیا جائے. ماہرین کا کہنا ہے کہ اس ٹیسٹ کے ذریعے ڈاکٹروں کو یہ جاننے میں مدد ملے گی کہ کس دوا سے کینسر کے خلیوں کی تعداد کم ہو رہی ہے. اس ٹیسٹ میں ایک مائکرو چپ استعمال کی گئی ہے جو لیبارٹری میں استعمال کی جانے والی ایک سلائڈ کی طرح ہے۔ سلائڈ پر ایک خصوصی مرکب کی تہ جمائی گئی ہے جو خون میں موجود کینسر زدہ خلیوں کو اپنی جانب کھینچ کر چپ کی خصوصی سلائڈ پر منتقل کر دیتی ہے۔ میساچوسیٹس جنرل ہاسپٹل کے ڈاکٹر محمد ٹونر کہتے ہیں،
All these cells go through the chip, but only cancer cells are recognized by the chip and they stick to the chip.
یہ تمام خلیے اس چپ سے گزرتے ہیں، لیکن چپ صرف کینسر کے خلیوں کی شناخت کر سکتی ہے اور وہ چپ سے چپک جاتے ہیں۔ امریکہ کے قومی صحت کے ادارے کے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے پہلی بار جینیاتی علاج کے ذریعے جلد کے کینسر کا کامیاب علاج کیا ہے۔ سائنسدانوں نے جلد کے مہلک سرطان میلانوما کے خلاف مدافعتی نظام کے خلیے تیار کیے جنہوں نے سرطانی خلیوں کے خلاف عمل کر کے انہیں ختم کر ڈالا۔ عام طور پر یہ خلیے جراثیم کا مقابلہ کرتے ہیں اور سرطان کے خلاف ان کا کوئی خاص رد عمل نہیں ہوتا، لیکن سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ کئی برسوں کے عمل کے بعد یہ سرطان کے خلیوں کو ختم کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر ایلمر ہورتا امریکن کینسر سوسائٹی کے سابق صدر ہیں۔ وہ اپنے علاج کی پرکھ پر بہت زور دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں،
What I try to do with I give a treatment is to see if the tumor, the initial tumor is shrinking.
میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ جو علاج میں کروں اس کے بارے میں یہ ضرور معلوم کروں کہ آیا ایکس رے، سی ٹی اسکین یا ایم آر آئی کے ذریعے یہ نظر آ رہا ہے کہ رسولی سکڑ رہی ہے یا نہیں۔ جلد کے سرطان کی تحقیق میں اس مہلک بیماری میں مبتلا ایسے 17 مریضوں نے حصہ لیا جن کے پورے جسم میں یہ سرطان پھیل چکا تھا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ 3 مریضوں کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، تاہم 2 مریض علاج کے 1.5 سال بعد اب تک کینسر سے پاک ہیں۔ فی الوقت کینسر کے مریضوں کی آزمائش محدود ہے، تاہم ٹیکنالوجی سے متعلق سوال بھی اٹھائے جا رہے ہیں کہ آیا خون کا کوئی ٹیسٹ صحت مند لوگوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر سوزن لو بریسٹ کینسر کی ماہر ہیں، وہ کہتی ہیں کہ فی الوقت ایسا نہیں ہے۔
We all have cancer cells in our bodies that are dormant and not really causing any problem. What we have to be careful of,
ہم سب کے جسم میں کینسر کے خلیے موجود ہوتے ہیں، تاہم وہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہیں کر رہے ہوتے۔ اس نئی تکنیک میں ہمیں جو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ ہمیں جو خلیے نظر آ رہے ہیں ان سب کا علاج کرتے ہوئے ان خلیوں کو ضرورت سے زیادہ تحریک نہ دیں جو بظاہر بے عمل ہیں اور ہمارے لیے کبھی کوئی مسئلہ پیدا نہیں کریں گے۔ اگر یہ تحقیق کامیاب ہو گئی تو محققین کو توقع ہے کہ وہ اس ٹیسٹ کی سہولت کو بڑے پیمانے پر عام کر سکیں گے۔ مدثرہ منظر، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
کینسر کے بلڈ ٹیسٹ کے حوالے سے آپ نے وائس آف امریکہ کی رپورٹ سنی۔ صحت کے متعلق تھوڑی بات کو آگے بڑھائیں گے اور ہم بات کریں گے آج دمہ یعنی استھما کے مرض کے حوالے سے۔ دنیا بھر میں اس وقت 30 کروڑ افراد دمے کے مرض میں مبتلا ہیں اور پاکستان میں اس مرض میں مبتلا افراد کی تعداد 1.40 کروڑ ہیں، جن میں 51% بالغ افراد اور 32% بچے شامل ہیں۔ دنیا بھر میں تقریباً 2,55,000 افراد اس مرض کے ہاتھوں اپنی جانیں گنوا بیٹھتے ہیں۔ ماہرین اس بات کا خدشہ بھی ظاہر کر رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے 10 سالوں کے دوران اس تعداد میں مزید 20% تک اضافہ ہوگا۔ ترقی پذیر ممالک میں دمے سے شرع اموات زیادہ ہیں۔ دمے کا مرض کیا ہے اور اس کا علاج کیسے ممکن ہے، یہ جاننے کے لیے میں نے عالمی ادارے صحت کے نیشنل پروگرام آفیسر ڈاکٹر قائد سعید سے بات چیت کی ہے۔ آئیے سنتے ہیں، دمے کا مرض کیا ہے اور اس کے سمپٹمز کیا ہوتے ہیں، علامات کیا ہوتے ہیں؟
دمے کا مرض بیسیکلی سانس کی تکلیف ہے جو کہ بہت سی وجوہات سے ہو سکتی ہیں۔ اس میں جو مریض ہوتا ہے اس کو سانس لینے میں اور سانس نکالنے میں دونوں میں سخت مشکلات پیش آتی ہیں، اور اس لیے تھوڑی سی ورزش کرنے کے بعد کا سانس اکھڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب دمہ جو ہے یہ ہارٹ کی تکلیف، دل کی تکلیف کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ دمہ جو ہے وہ لنگس کے اندر کوئی ڈیفیکٹ ہونے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور یہ سگریٹ اسموکنگ سے بھی ہو سکتا ہے، اور جو سب سے زیادہ کامن ہے آج کل خاص کر اسلام آباد کے حوالے سے الرجیز، اور وہ الرجی ڈسٹ کی بھی ہو سکتی ہے، اور پولنس کی جو بیج ہوتے ہیں خاص کر پھولوں کے اور کھیت میں جو بیج پائے جاتے ہیں، ان سے زیادہ تر لوگوں کو اسلام آباد میں الرجی ہے جو کہ پولن الرجی کہلاتی ہے۔
اچھا، یہ کیا پیدائشی مرض ہوتا ہے یا بعد میں نشو نما کے ساتھ جسم میں یہ مرض پلتا ہے؟
جو الرجیز ہیں یہ دونوں قسموں کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہیں پیدائشی جو کہ یوزلی وراثت میں ملتی ہیں، تو ایسی فیملی جہاں پر ماں باپ بہن بھائیوں میں الرجیز پائے جائیں تو بچوں میں عموماً یہ الرجیز ٹرانسفر ہوتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ وقت کے ساتھ بھی ہوتی ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کو بچپن میں کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن جو وقت گزرتا ہے وہ الرجیز ان میں بڑھ جاتی ہیں۔ تو یہ ایکوائرڈ بھی ہے اور انہیریٹڈ بھی ہے۔
پاکستان میں اپریل کا اور جو مئی کا مہینہ ہوتا ہے پولن الرجی کے پیشنٹس کے لیے بہت ہی مشکل مہینہ ہوتا ہے, تو یہ بتائے گا کہ وہ کس طرح کے احتیاطی تدابیر اپنا سکتے ہیں تاکہ وہ اپنے دمے کو تھوڑا کنٹرول کر سکیں.
جی دیکھیں, اس کا سمپل علاج تو یہ ہے کہ آپ اس چیز سے جس سے دمہ ٹریگر ہوتا ہے یا جس سے دمے کا اٹیک آتا ہے اس سے دور رہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اسلام آباد یا ایسی جگہوں پر جہاں پر پولنز کی تعداد ہوا میں اس خاص سیزن میں جو چینج آف سیزن ہوتا ہے خاص کر گرمیوں سے سردیوں میں اور سردیوں سے گرمیوں میں فال کے دوران اور سپرنگ کے دوران پولنز کی تعداد ہوا میں بہت بڑھ جاتی ہے اور اس سے دمہ ہوتا ہے. اب اس سے اپنے آپ کو کیسے بچایا جائے؟ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ اس علاقے میں نہ رہیں جہاں پر یہ پولن کی تعداد زیادہ ہے, جیسے اسلام آباد میں جو لوگ رہ رہے ہیں وہ اسلام آباد سے جب دور چلے جاتے ہیں تو یہ بہتر ہو جاتا ہے, لیکن اسلام آباد میں رہنے والے کے لیے تو پھر بہت مسئلہ ہے. بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بچائیں. اب بچانے کے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر گھر سے باہر نکلیں تو آپ یہ ماسک استعمال کریں جو کہ پولنز کو فلٹر کرتے ہیں. اور یوزلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ یہ سرجیکل ماسک جو کہ ڈاکٹرز آپریشن کے تھیٹرز میں استعمال کرتے ہیں وہ منہ پہ لگاتے ہیں, یا اس کے علاوہ اچھے ماسک بھی ملتے ہیں جو پراپر فلٹر کرتے ہیں وہ لگاتے ہیں تاکہ پولنز جو ہیں وہ ان کے سانس کے ساتھ لنگز میں نہ جائیں, اور جب لنگز میں نہیں جائیں گے تو یہ اٹیک جو ہوتا ہے دمے کا یہ ٹریگر نہیں ہوگا. تو ایک طریقہ یہ ہے. اس کے علاوہ دوائیاں اینٹی الرجکس ملتی ہیں جس کے کھانے سے یہ کم ہوتے ہیں, ایسی دوائیاں بھی ہیں جو ان کے اٹیکس آنے کو روکتے ہیں وہ بھی مل جاتی ہیں. اور پھر اس کا ایک اور علاج یہ بھی ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو ٹیسٹ کرائیں الرجی کس چیز سے, اور اس کی پھر ویکسین لگائیں جو کہ تین ایئر سے دو سے ڈھائی سال کے عرصے میں لگائی جاتی ہیں, اور الرجی کو آہستہ آہستہ باڈی میں کم کیا جاتا ہے. تو یہ چند طریقے ہیں پولن سے بچنے کے لیے اور ان اٹیک سے بچنے کے لیے.
کیا اس کا مستقل کوئی علاج موجود نہیں ہے؟
جی مستقل علاج اس میں ہے جس کو ہم ہائپو سینسٹائزیشن کہتے ہیں, جس میں آپ الرجی کی ویکسین بنواتے ہیں. یہ جو ویکسین ہوتی ہیں یہ بیسیکلی ان چیزوں سے بنتی ہیں جس سے آپ کو سینسٹیویٹی ہوتی ہے, جس سے آپ کو الرجی ہوتی ہے. مثلاً اگر آپ کو ڈسٹ کی الرجی ہے یا پولن کی الرجی ہے تو انہی کی ویکسین بنا کر آپ کو انجیکشن کی صورت میں دی جاتی ہے, جو بڑی کم تعداد میں آپ اپنے جسم میں لگاتے ہیں سبکوٹینیسلی, اور آہستہ آہستہ اس کی تعداد کو بڑھاتے رہتے ہیں اگلے دو سال تک. یوں جو بدن ہوتا ہے وہ سینسٹیویٹی کو اڈیپٹ کر جاتا ہے اور جو اس کے خلاف الرجی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو یہ اس کا پرماننٹ علاج ہے, لیکن یہ یوزلی 100% لوگوں میں کام نہیں کرتا. تو ہمارے ایکسپیرینس کے مطابق 40-60% لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں, باقیوں میں یہ اثر نہیں کرتا.
اور پاکستان میں اس مرض کے علاج کے لیے جو ویکسین ہے اور ادویات کی ضرورت ہوتی ہے کیا وہ دستیاب ہیں؟
جی بالکل, اس میں میں نے آپ کو بتایا جو سمپل علاج ہے اینٹی الرجکس کا, وہ تو پاکستان میں ہر جگہ ریڈیلی اویلیبل, بہت قسم کے نام ہیں, بہت قسم کے دوائیاں جو ریڈیلی اویلیبل ہیں. لیکن جو اس کا مستقل علاج ہے جس کو ہم ویکسینیشن کہتے ہیں, یہ کم جگہوں پر پایا جاتا ہے. جیسے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ اسلام آباد میں الرجی سینٹر میں وہ الرجی ٹیسٹ کرنے کے بعد یہ ویکسین دیتے ہیں اور بڑی کم کاسٹ کو دیتے ہیں. تو یہاں یہ اویلیبل ہے, اسی طرح لاہور اور کراچی میں بھی کچھ سینٹر ہیں جہاں پر یہ پراپر علاج جو اس کا پرماننٹ علاج ہے وہ موجود ہے.
بہت شکریہ ڈاکٹر قائد سعید صاحب, آپ نے ٹائم دیا ہمیں.
تھینک یو.
جی ڈاکٹر قائد سعید کی باتیں آپ نے سنی. اسی حوالے سے ایک ریسرچ میں نے جو پڑھی تھی وہ میں اپنے سامعین کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. یہ طبی ریسرچ بتاتی ہے کہ جو بچے اپنی ماؤں کا دودھ پیتے ہیں یا اپنی ماؤں کے دودھ پر پرورش پاتے ہیں ان میں دمے کا خطرہ کم ہوتا ہے بنسبت ان کے جو پاؤڈر ملک یا ڈبے کے دودھ پر پلتے ہیں. تو ماؤں کے لیے یہی پیغام ہے, کیونکہ آج ماؤں کا دن بھی ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنا دودھ پلائیں تاکہ ان کے بچے دمے جیسے مرض سے محفوظ رہ سکیں.
جی یہ تو تھیں آپ کی صحت کے حوالے سے کچھ رپورٹس. پروگرام کے آخر میں زمین سے کچھ دیر کے لیے چلتے ہیں خلا میں. پچھلے ہفتے ہم نے نگہت اپنے سامعین سے بات کی تھی خلائی مخلوق اور اڑن تشتریوں کی, لیکن آج میں آپ کو جو بتا رہی ہوں اس سے ماننے میں شاید ہمارے لسنرز کو بہت زیادہ مشکل نہ ہو. پہلے تو یہ کہ سائنسدانوں نے ایک ایسے سیارے کی نشاندہی کی ہے جو زمین سے ملتا جلتا ہے, اور دوسرا یہ کہ خلائی مشن کے دوران خلا بازوں کے لیے سبزیاں خود ہی اگانے اور اپنی خوراک کا خلا میں خود ہی انتظام کرنے کا ایک تجربہ بھی شروع کیا گیا ہے. اس سب کی تفصیلات دے رہے ہیں ہمیں وائس آف امریکہ کے انجم ہیرل گیل.
خلابازوں کے ایک عالمی گروپ کے مطابق ایک نیا سیارہ دریافت ہوا ہے جو ہماری زمین سے بہت ملتا جلتا ہے. نہ تو یہ بہت بڑا ہے اور نہ ہی بہت چھوٹا, بہت سرد بھی نہیں ہے اور بہت گرم بھی نہیں ہے. یہ نیا سیارہ جس کا نام کیپلر 186F ہے ہماری زمین کے حجم کے برابر ہے. یہ سیارہ ایک ستارے کے گرد تقریباً 500 نوری سالوں کی دوری پر گردش کر رہا ہے. سائنسدانوں کے مطابق یہ فاصلہ اس سیارے پر پانی کی موجودگی کے لیے بالکل مناسب فاصلہ ہے, اور اس سیارے پر زندگی کی علامت بھی, کیونکہ زندگی کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے. مگر امریکی خلائی ادارے ناسا سے منسلک سائنسدان الیسا کوئنٹانا کا کہنا ہے کہ یہ سیارہ ہو بہو ہماری زمین جیسا نہیں ہے۔ الیسا کوئنٹانا کا کہنا ہے کہ یہ سیارہ زمین جیسا ہے، مگر اسے بالکل زمین جیسا قرار دینا غلط ہوگا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیارہ ہماری زمین کا رشتہ دار ہے، نہ کہ جڑواں بھائی۔ گو کہ یہ سیارہ بھی زمین جیسی خصوصیات رکھتا ہے، مگر ان کے پیرنٹ سٹارز بہت مختلف ہیں۔ کیپلر 186F ایک ایسے ستارے کے گرد مدار میں گھوم رہا ہے جو حجم میں سورج سے چھوٹا اور سورج کی نسبت ٹھنڈا بھی ہے۔ الیسا کوئنٹانا کا مزید کہنا تھا کہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب ہمیں ایک ایسے سیارے کا پتہ چلا ہے جس کا حجم زمین جتنا ہے اور جو اپنے ستارے کے مدار میں گردش کرتا ہے۔ اور سامعین، خلائی ادارے ناسا نے خلائی اسٹیشن پر سبزیاں اگانے کی تیاری کر لی ہے اور اس مقصد کے لیے بین الاقوامی اسپیس اسٹیشن پر ویجی نامی ایک پودا لے جایا گیا ہے۔ امریکی خلانورد خلائی اسٹیشن پر ویج 1 نامی ایک تجربہ کریں گے جس کے نتیجے میں خلا پر محفوظ طریقوں سے سبزیاں اگائی جا سکیں گی۔ اس مقصد کے لیے سبزیوں کے پودوں کو LED کی لال، نیلے اور سبز رنگ کی روشنیوں والے خصوصی لفافوں میں رکھا گیا ہے۔ سبزیاں اگانے کے سسٹم کو روشنی اور ایک خاص گیس اور حرارت ملے گی جس سے سبزیوں کے پودوں کی نشوونما ہو سکے گی۔ ناسا کے سائنسدانوں کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ویجی نامی یہ پودا امریکی خلانوردوں اور محققین کی جانب سے خلا پر تازہ سبزیاں پیدا کرنے اور بڑے پودے لگانے کے لیے فراہم کیا گیا ہے۔ سائنسدانوں کا اپنے بیان میں کہنا ہے کہ کھانے کو محفوظ بنانا ہماری پہلی ترجیح ہوگی۔ ناسا کے سائنسدانوں کا مزید کہنا ہے کہ اگر خلا پر سبزیاں اگانے کا یہ طریقہ کامیاب ہو گیا تو اس سے خلانوردوں کو روزانہ کی بنیاد پر تازہ کھانا کھانے کو ملے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ باغبانی کے تجربے کی کامیابی خلانوردوں کو زمین پر رہنے جیسا احساس بھی دلائے گی۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جی، آپ نے رپورٹ سنی جس میں یہی بات ہوئی کہ اب خلا میں بھی سبزیاں اگائی جائیں گی۔ ویسے سارا آپ کو یہاں پہ میں بتاتی چلوں، پاکستان میں سبزیوں کی قیمتیں بہت ہی زیادہ ہوتی جا رہی ہیں، یعنی سبزیاں مہنگی ہو رہی ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے، اگر خلا میں سبزیاں اگانے کا تجربہ کامیاب ہوتا ہے تو کیا زمین پر سبزیوں کی قیمتوں پہ کوئی فرق پڑے گا؟
نہیں، مجھے لگتا ہے کہ زمین پہ جو سبزیوں کی قیمتیں ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، تو اب ان کا یہ کوشش شاید ہے کہ آسمان سے اس کو مزید خلا میں لے جایا جائے۔ لیکن ظاہر ہے یہ ایکسپیریمنٹ جو ہے بڑے لمیٹڈ سکیل پہ ہوگا، تو صرف خلا بازوں کا ہی پیٹ بھر لیا جائے تو وہی بڑی بات ہوگی۔ زمین پہ جو لوگ ہیں ان کو اپنا انتظام مجھے لگتا ہے خود ہی کرنا پڑے گا۔
زمین پہ جو سبزیاں دستیاب ہیں انہیں پہ گزارا کیجیے گا۔ فی الحال پروگرام میں ہمارا یہاں پہ وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا آپ نے ضرور آگاہ کرنا ہے۔ پاکستان میں ہمیں خط لکھنے کے لیے پتہ ہے، پروگرام صدائے جہاں، پی او باکس نمبر 1399، اسلام آباد۔
اور اگر آپ ہمیں ای میل کرنا چاہتے ہیں تو لکھیے sejradio@voanews.com کو، اور اس کے علاوہ فیس بک کے ذریعے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے لاگ آن کیجیے facebook.com/sejradio کے پیج پر اور ہمیں اپنے کامنٹس دیجیے۔ نگت، آہستہ آہستہ اس پیج کے اوپر کامنٹس بڑھ رہے ہیں، اور اگلے کسی شو میں میں یہی کوشش کروں گی کہ ان تمام کامنٹس کو کمپائل کر کے اپنے لسنرز کے لیے پیش کیا جائے، تاکہ ان کو یہ اندازہ ہو کہ ہم واقعی ان کی رکھتے ہیں اور اپنے پروگرام کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔
یہاں پہ ہم فی الحال آپ سے چاہیں گے اجازت۔ اگلے ہفتے کچھ نئی دلچسپ رپورٹس کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے نگہت امان کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔
اور وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے سارا زمان کو بھی اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، urduvoa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں urduvoa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے: www.urduvoa.com۔